الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. پچھلے دو ہفتوں سے ہمارے یہاں جو موضوع چل رہا تھا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مبارکہ تھی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے اوپر ایسے شدید ذلت آمیز حالات کی تشخیص فرمائی اور یہ بتلایا کہ جو دنیا جہاں کی قومیں تمہیں ایسے کھائیں گی جیسے کسی دسترخوان کے اوپر کھانے کو لوگ مل کے کھاتے ہیں, اس کی وجہ یہ بنے گی کہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ وہن ڈال دیں گے, کمزوری ڈال دیں گے. صحابہ نے پوچھا کہ وہن سے کیا مراد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت, کہ دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت, یہ دونوں چیزیں جب انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے, اس کی روح بیمار ہو جاتی ہے. اور جب ایک اجتماعی شکل میں کسی قوم کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر اب وہ اپنے دشمنوں سے مقابلہ نہیں کر سکتی. تو اس میں پھر تفصیل سے حب الدنیا کے بارے میں بات ہوئی, کراہیت الموت کے بارے میں بات ہوئی, اور پچھلے ہفتے میں آخر میں ہم نے حب الدنیا کے جو مظاہر ہوتے ہیں, یعنی یہ کن کن شکلوں میں ہماری یعنی عام دیندار مسلمانوں کی زندگی میں ظاہر ہوتی ہے, اس کا ظہور کیسے ہوتا ہے, اس کی مینیفیسٹیشن کیسے ہوتی ہے, تو اس کی چند شکلیں چند مثالوں کی روشنی میں ہم نے ڈسکس کری تھیں. حب الدنیا کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک کلیہ بیان فرما دیا, ایک یونیورسل پرنسپل جس کے تحت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں, کیا فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیات, کہ ہر بیماری, ہر برائی, ہر گناہ, ہر خطا, ہر مسٹیک, اس کی جڑ جو ہے وہ دنیا کی محبت. تو اسی وجہ سے غالباً پچھلے ہفتے جو مظاہر کا ذکر ہو رہا تھا مثالوں کے ساتھ, تو لکھا ہوا تو تھا لیکن زبان پہ نہیں آئی یہ والی حدیث, جو کہ آپ اکثر ویسے سنتے رہتے ہیں, لیکن اس حدیث سے یہ بات بالکل ثابت ہے, بالکل سالم ہے کہ ہم جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, جو بھی ہم غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, چاہے ہم فرائض کے اوپر نوافل کو ترجیح دے رہے ہوں, چاہے ہم فرائض کے اوپر زور دینے والے علماء حق کو ناپسند کرتے ہوں, ان سے عداوت رکھتے ہوں, یا اور اس قسم کی جو غلطیاں کرتے ہیں, ہم غلط لوگوں کو ان کی نوافل اعمال کی بنیاد پر اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں, حالانکہ ان کے اعمال کے اندر فرائض کی پابندی نہیں ہوتی, بلکہ فرائض کی پابندی تو کیا ہوگی, فرائض کی اہمیت بھی نظر نہیں آتی, لیکن چند نفلی کاموں کو دیکھ کر کے ہم ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں, ہم ان کو اپنا لیڈر بنا لیتے ہیں, اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں, اور ان کے لیے جان تک نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ہم کیوں کرتے ہیں, کیونکہ ہماری نظروں کے اندر دنیا کی محبت ہوتی ہے، آخرت کی محبت نہیں ہوتی، آخرت کی فکر نہیں ہوتی جیسے کہ دنیا کی فکر ہوتی ہے۔ تو یہ سب جو ہے نا وجہ بنتی ہے ہماری ان بے اعتدالیوں کی۔ جیسا دین چاہتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں کو سٹینڈرڈ بنایا کامیابی کے لیے، جن چیزوں کو سٹینڈرڈ بنایا محبت کے لیے، اپنا امام بنانے کے لیے، ہم ان چیزوں کو جب ثانوی حیثیت دینا شروع کر دیتے ہیں یا اس سے بھی کم درجے کی اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہمارے پھر لیڈر بھی ایسے ہی بن جاتے ہیں کہ جن کے زندگی کے اندر ثانوی چیزیں زیادہ اہم ہوتی ہیں اور اول چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو ظاہر سی بات ہے جیسا انسان ہوتا ہے اس کو ویسے ہی لوگ اپنے امام کے طور پر بھی پسند آتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو وہ فالو کرنا چاہتا ہے۔ تو اس وجہ سے دنیا کی محبت جو ہے وہ ان تمام خرابیوں کی جڑ ہے، اور یہ حدیث مبارکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے قول سے بھی پکا ٹھکا ثابت ہے۔ ہمیں زیادہ اس میں عقل بھی استعمال کرنے کی اور مثالیں دینے کی بھی بہت ضرورت نہیں ہے، بات کو سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی بات فرما دی اب تو مثالوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اب تو عقلی دلائل کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب اسی کا کنورس، خواتین میں بھی تو بننی ہو، اب اس میں تو نہیں چل رہا، بیٹری کم ہے بات۔ اب ہاں، اب اسی کا جو کنورس ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئت، کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، تو اب اس کا الٹ کیا ہے؟ اس کو آپ ریورس کر دیں، الٹ کر لیں، تو کیا بنے گا کہ آخرت کی فکر یہ ہر خیر کی جڑ ہے، یہ ہر بھلائی کی جڑ ہے، یہ ہر اطمینان کی جڑ ہے، یہ ہر سکون کی جڑ ہے، یہ ہر کامیابی کی جڑ ہے۔ اس کا الٹ، فکر و آخرہ، آخرت کی فکر، آخرت کے اوپر توجہ، آخرت سے محبت، آخرت کے لیے محنت، آخرت کے بارے میں سوچنا، تو یہ ہماری دین کی بنیادوں میں سے ہے۔ جس طرح توحید ہماری دین کی بنیاد ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے معبود سوائے اللہ تعالی کے، اسی طریقے سے آخرت کا تصور، آخرت کا پورا ایک جو یاد دہانی ہے، آخرت کا نظام ہے، اس کی طرف توجہ ہونا، یہ بھی ہمارے دین کی اساس ہے، بنیاد ہے یہ ہمارے دین کی۔ لیکن جو ہمارا دشمن ہے شیطان، اس کو بھی یہ بات پتا ہے، کیونکہ شیطان بھی عالم ہے، علم رکھنے والا ہے اور باتوں کی سمجھ رکھنے والا ہے، عارف بھی ہے، تو اس وجہ سے اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کیا چیز بنیاد ہے، کیا چیز اساس ہے، تو میں ان کی اساسوں کو ہلاؤں، ان کی بنیادوں کو متزلزل کروں، تاکہ ان کی جو یہ دین کی عمارت انہوں نے اعمال کی بنیاد پر کھڑی کری ہوئی ہے، یہ عمارت گر جائے، عمارت گر جائے۔ جب عمارت کی بنیاد ہل جاتی ہے یا بنیاد سرے سے اگر بنائی ہی نہیں گئی صحیح طریقے سے، تو اوپر کتنی اچھی عمارت بنا دیں، ہوا کے جھونکے سے بھی وہ گر جاتی ہے، زمین میں ہلکے سے زلزلے کے جھٹکے سے بھی وہ عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے آخرت کے اس اساس کو، بنیاد کو شیطان ہمارے اندر متزلزل کرتا ہے، اس وجہ سے ہم سے یہ بنیادی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ ہم اپنے دین کے اندر آخرت کی فکر کو اس مقام پر نہیں رکھ پاتے جہاں پر وہ رکھنا ڈیزرو کرتی ہے، جو اس کا مقام ہے، جو اس کی اہمیت ہے، بلکہ ہم آخرت کو بھلا جاتے ہیں. ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی دو آیتیں پڑھی، اس میں اللہ تعالی قیامت کے دن کی تصویر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، کہ جو جہنم والے ہوں گے وہ جنت والوں کو پکاریں گے، کیا کہیں گے؟ ان افیض علینا من الماء، کہ تمہارے پاس جو جنت میں پانی ہے اس پانی کو ہمارے اوپر تھوڑا سا بہا دو، کیونکہ ہمیں بہت گرمی لگ رہی ہے جہنم کے اندر، اس کو تھوڑا سا ہمارے اوپر بہا دو. او مما رزقکم اللہ، یا یہ کہ تمہارے پاس جو دوسرے رزق والی چیزیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، رہنے کے لیے اچھا گھر ہے، اچھے اچھے لباس ہیں، اچھے اچھی اور تفریح کی چیزیں، تم ان کو ذرا سا ہماری طرف بھی انڈیل دو، کچھ جہنم کی طرف بھی آ جائیں. قالو، لیکن جنت والے ان کی اس پکار کو سن کر کے، یہ پکار وہ کیسے سنیں گے؟ کوئی قریب نہیں ہوں گے یہ دونوں ایک دوسرے کے، جنت بہت دور ہوگی اور جہنم بہت دور ہوگی، اتنی دور ہوگی کہ جنت کی جو ٹھنڈک ہے وہ جنت کے دروازوں سے باہر نکل کے دور تک پھیلتی ہے، اس کی خوشبو دور تک پھیلتی ہے. اسی طریقے سے جہنم کی جو گرمی ہے اور جہنم کی جو بدبو ہے وہ جہنم کے بھی بارڈر سے نکل کر کے بہت دور تک پھیلتی ہے، لیکن نہ جنت والوں کی خوشبو اور ٹھنڈک جہنم تک پہنچے گی اور نہ جہنم والوں کی خوشبو اور ٹھنڈک جنت والوں تک پہنچے گی. تو فزیکل ڈسٹینس ان دونوں کے درمیان کتنا زیادہ ہوگا. لیکن اس کے باوجود ہم جس طریقے سے کلاس میں بھی مثال دی، کیونکہ سورہ اعراف جو ہے ہماری یہ کلاس میں چل رہی ہے، تو ان کو مثال دی کہ ہم سعودی عرب کی 50 ڈگری سیلسیس کی گرمی میں بیٹھ کر کے، آج کل آسٹریلیا کے اندر ونٹر کا سیزن ہے، تو آسٹریلیا میں کسی کے ساتھ ہم ویڈیو کال کرتے ہیں، تو اس ویڈیو کال کے اندر آواز بھی جاری ہوتی ہے، حتیٰ کہ تصویر بھی جاری ہوتی ہے، لیکن نہ وہاں کی ٹھنڈک یہاں کی گرمی کو ختم کر رہی ہوتی ہے، نہ یہاں کی گرمی وہاں کی ٹھنڈک کے اوپر کوئی اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. تو ٹیمپریچرز ادھر سے ادھر نہیں جا رہے، آواز بھی جا رہی ہے، تصویر بھی جا رہی ہے. تو گویا کہ یہی معاملہ ہوگا جنت و جہنم والوں کے درمیان، جو مکالمہ بازی ہو رہی ہوگی، تو اس میں یہاں کے موسم کا وہاں کے موسم کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. تو یہ لوگ کہیں گے جواب میں، جنت والے، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ یہ دونوں چیزیں جو تم نے مانگی ہیں نا اپنے اوپر بہانے کے لیے، پانی یا جنت کا رزق، یہ دونوں چیزیں کافروں کے اوپر حرام کر دی گئی ہیں، ان میں سے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا ہے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں ان لوگوں کو ڈسکرائب کرتے ہوئے کافرین کو، کون لوگ ہیں؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو، اتخذوا دینہم لہواً ولعبا، کہ جنہوں نے اپنے دین کو لہو اور لعب بنایا ہوا تھا، لافنگ سٹاک بنایا ہوا تھا، مذاق بنایا ہوا تھا، کھیل کود بنایا ہوا تھا، ہنسی مذاق والی چیز بنایا ہوا تھا. جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دین نازل فرمایا تھا، جس دین کو ان کو قبول کرنا چاہیے تھا اور اس پہ عمل کرنا چاہیے تھا، انہوں نے اس دین کو بہت لائٹلی لیا ہوا تھا. یہ وہ لوگ ہیں. کافروں کی تعریف کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ڈیفینیشن، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، اور آگے فرماتے ہیں وغرتہم الحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا تھا، دنیا کی زندگی کے فکروں نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا. یہ دنیا کی حقیقت کو بھول گئے تھے کہ اس دنیا میں تو یہ لوگ چند دن کے لیے آئے ہیں، ایک عارضی زندگی ہے یہاں کی. بھول گئے تھے اس بات کو کہ یہ دار الجزا نہیں ہے، یہاں پر انعام نہیں ملتا، یہاں پر سزا بھی نہیں ملتی، حقیقی سزا نہ حقیقی انعام، بلکہ یہ تو دار المحن ہے، یہ تو امتحان گاہ ہے، یہ تو آزمائش گاہ ہے، یہ تو محنت کرنے کی جگہ ہے.
وہ ان ساری حقیقتوں سے کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہو گئے تھے اور انہوں نے دنیا کو کچھ کا کچھ سمجھنا شروع کر دیا تھا. وغرتہم الحیات الدنیا. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ عجیب, بہت خوفناک بات ہمارے لیے. فرماتے ہیں فلیوم, اور اس دن ننساہم کما نسو لقاء یومہم ھذا, اس دن ہم ان کو بھلا دیں گے. ننساہم, ہم ان کو بھلا دیں گے جیسا کہ انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا. ہم ان کو بھلا دیں گے جیسا کہ انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا. قیامت کے دن کی ملاقات کی بات ہو رہی ہے. قیامت کے دن کی ملاقات سے کیا مراد ہے؟ کیا وہاں پر بچھڑے ہوئے دوست ایک دوسرے سے ملیں گے؟ کیا وہاں پر ایک دوسرے سے بغلگیر ہوں گے جا کر کے؟ اور جس طرح پچھلے دفعہ بات ہوئی تھی, ہور فڑاؤں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے, اور کیا کیسی گزری تمہاری قبر کے اندر, اب سناؤ جی اب یہاں کیا کر رہے ہو, عیش کر رہے ہو, مزے کر رہے ہو. ملاقات کے دن, کیا مطلب ملاقات کا دن؟ اس ملاقات کا مقصد کیا ہوگا؟ ملاقات کا مطلب ہے حساب کتاب. وہ ٹھنڈ والی ملاقات نہیں ہوگی, دوستوں یاروں والی ملاقات نہیں ہوگی, کیونکہ وہاں پر ملاقات سے مراد ہے اللہ تعالی سے مراد, رب العزت سے ملاقات. حساب کتاب کے لیے, جواب دہی کے لیے. تو مطلب کیا ہوا کہ جنہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا, یعنی حساب کتاب کو بھلا دیا تھا, نیکی کے بدلے میں جو اجر ملنا تھا اس کو بھلا دیا تھا, اور برائی کے بدلے میں جو سزا ملنی تھی اس کو بھلا دیا تھا. تو اس کی سزا کیا ملے گی اس دن؟ کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو بھلا دیں گے. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے ان کو جگہ نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ان کو بھلا دیں گے, ان کو اگنور کر دیا جائے گا, بلکہ ان لوگوں کو یہاں پر یاد رکھا جائے گا, رحمت میں شامل کیا جائے گا, جو کہ دنیا کی زندگی میں آخرت کے حساب کتاب کو ہر وقت یاد رکھا کرتے تھے, بھولتے نہیں تھے, غلطی سے بھول جاتے تھے, یاد دلانے کے اوپر یاد کرنا شروع کر دیتے, غلطی سے بھول جاتے تھے, لیکن پھر کسی بہانے سے ان کو یاد آ جاتا تھا تو فوراً اپنی غلطی کے اوپر نادم ہوتے تھے, توبہ کر لیتے تھے, اور پھر آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. وما کانوا بآیاتنا یجحدون. تو اب جیسے یہ آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کافروں کا, یہاں پر ایمان والوں کا تذکرہ نہیں ہے, مسلمانوں کا تذکرہ نہیں ہے, لیکن چونکہ قرآن یہ کتاب القصص نہیں ہے, کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ ہم جی کسی دوسری قوم کے لوگوں کے حالات پڑھ لیں کہانی کے طور پر اور آگے بڑھ جائیں کہ ہاں جی ہم تو مسلمان ہیں, یہ تو کافروں کی بات ہو رہی ہے. تو ان کی کہانی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہاں پر ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا, تو ہم نے یہ کہانی پڑھی آگے بڑھ گئے. یا یہ کہ ہم تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں, تو قوم نوح کا حال پڑھا, کہانی پڑھی, آگے بڑھ گئے. قوم ابراہیم کا حال پڑھا, نمرود کا, فرعون کا, حامان کا حال پڑھا, اور آگے بڑھ گئے. یہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے, بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے کہ ہر ہر چیز میں سے ہم اپنے لیے ہدایت لیں, اور اگر ہم اس میں سے ہدایت نہیں لے رہے تو پھر یہ ہمارے لیے کہانیوں کی کتاب ہے. یہ ہماری نالج بڑھا رہی ہے, فیکٹس اور فگرز ہمارے ڈیٹا بیس کے اندر بڑھ رہے ہیں, جس طرح ایک کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا بیس بڑھ رہا ہوتا ہے, نالج بیس بڑھ رہی ہوتی ہے. تو قرآن ہماری نالج بیس بڑھانے کے لیے تو نہیں آیا نا, یہ تو ہمیں ہدایت کے لیے آیا. اسی وجہ سے ہمارے مشائخ جو کہ مسلمانوں کی اصلاح کا کام کرتے ہیں, تزکیہ نفس کا کام کرتے ہیں, وہ ان آیات کو جن کے اندر اللہ تعالیٰ کافروں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, ان آیات کو مسلمانوں کی اصلاح کے لیے استعمال فرما رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے یقیناً ہمارے حضرت کے بیانات کے اندر بھی سنا ہوگا, دوسرے مشائخ کی بھی, کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما سلککم فی سقر، کہ جہنم کے جنت والے لوگ یتساءلون، پوچھیں گے لوگوں سے کہ تم لوگ کو جہنم میں ڈالنے کا کیا سبب بنا، کیسے تم لوگ جہنم کے اندر پھینک گئے؟ تو وہ آگے سے جواب دیں گے قالوا لم نکن من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. اب یہاں پر بات کفار کی ہو رہی ہے، لیکن جب ہمارے مشائخ اصلاح نفس کا کام کرنے والے لوگ نماز کی اہمیت بیان فرماتے ہیں تو اس کے لیے دلیل کے طور پر، نماز کی اہمیت بیان کرنے کے لیے دلیل کے طور پر اس والی آیت کو استعمال فرماتے ہیں. کسی کو اگر مسلمان ہو کر کے تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو تو کہیں تمہارا حشر بھی انہی کافروں کے جیسا نہ ہو جائے. اور وہ لوگ جب اپنے جہنم میں ڈالنے کی وجہ بیان فرمائیں گے، بیان کریں گے وہ لوگ، تو سب سے پہلے وہ نماز کا ذکر کریں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس وجہ سے ہم جہنم میں چلے گئے. تو اے مسلمانوں، تم بھی نماز کو وہ اہمیت دو جیسی کہ اہمیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ورنہ تمہاری بھی مشابہت کفار کے ساتھ ہو جائے گی اور کہیں تمہارا بھی انجام ان کے جیسا نہ کر دیا جائے. بالکل اسی طریقے سے اس سورہ اعراف کی آیت میں بھی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کافروں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو بھلا دیں گے جیسے انہوں نے قیامت کے دن کے حساب کتاب کو بھلا دیا تھا، یہی بات ہم اپنے اوپر بھی منطبق کر کے کہ کیا ہمارا بھی ایسا حال تو نہیں ہے کہ ہم دیندار ہیں، دینی وضاقتہ ہم نے بنائی ہوئی ہے اور دین کے ہم بہت سارے اعمال کرتے ہیں، بہت سارے افعال کرتے ہیں، بہت سارے اخلاق کے اوپر ہم عمل کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم یہ سارے کے سارے جو اعمال کر رہے ہیں یہ ہم آخرت سے غافل ہو کر کے کر رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے آخرت سے غافل ہو کر کے کرنا؟ وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. تو جب آپ کسی ماحول کے اندر چلے جاتے ہیں تو اس ماحول کے اندر جو اعمال ہو رہے ہوتے ہیں وہ اعمال آپ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. کسی اجتماع میں چلے جائیں تو کسی شخص جس نے کہ ساری زندگی تہجد نہیں پڑھی ہوگی، اس اجتماع کے اندر لوگ اٹھ کر کے تہجد پڑھے ہوں گے، یہ بھی اٹھ کر کے تہجد پڑھنا شروع کر دے گا. ذکر اذکار کر رہے ہوں گے، یہ بھی ذکر اذکار کرنا شروع کر دے گا. لیکن کیونکہ ابھی یہ مبتدی ہے تو اس وجہ سے اس کی نیت ویسی بنی ہوئی نہیں ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے استظہار یہ ذکر اذکار کر رہا ہوں، میں یہ تہجد کر رہا ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اعمال کرنے کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. آخرت سے غفلت کے ساتھ بھی انسان اعمال کر سکتا ہے، اور ہم کرتے ہیں انفارچونیٹلی، بہت سارے ہمارے اعمال ہوتے ہیں آخرت کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. مثال کے طور پر پچھلے دنوں کافی آپ لوگوں سے بھی بات ہوئی، خواتین میں زیادہ اس ٹاپک کے اوپر بات ہوئی کہ جو ہم نفلی اعمال کے اوپر اتنا زیادہ ہمارا ایمفیسس ہوتا ہے، حتیٰ کہ فرائض کی اہمیت ہماری نظر سے کم ہو جاتی ہے، تو وہ ہماری ذہنوں میں اتنا زیادہ بنا ہوا ہے کہ اس بات کو ذہنوں سے نکالنا کہ جو فرائض ہمارے چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا کرنا ہمارے اوپر زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ ہم نفلی اعمال کریں. آپ یقین کریں اس بات کو جو ہم نے اپنے مشائخ سے سیکھی، ایکسپلسٹلی ہم نے سنی اور سیکھی ان سے، وہ بات عوام الناس تک پہنچانا، ان کو باور کرانا اتنا مشکل کام تھا، اتنا مشکل کام تھا، آج بھی لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا. کچھ کے الحمدللہ سمجھ میں آ گیا ہے، لیکن اچھا خاصا یعنی فائٹ کرنا پڑا اس کے لیے، گویا کہ جیسے ہم اپنے حقوق کے لیے کوئی فائٹ کر رہے ہیں، یعنی اچھی خاصی ریزسٹنس ملی اس بات کے اوپر کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، میں نفلی روزے نہ رکھوں، میں نفلی نمازیں نہ پڑھوں، کیا بات کر رہے ہیں آپ. یہ اتنی زیادہ ریزسٹنس ملی کہ ایک لمحے کوئی سازش کے اوپر یہ کیفیت تاری ہوئی، جانے دو یار، چھوڑ دو اس کو، رہنے دو، یہ تو مصیبت پڑ گئی الٹی. اللہ تعالی نے مدد فرمائی، الحمدللہ استقامت عطا فرمائی اس موقع کے اوپر، ورنہ ہم تو ہاتھ پیر چھوڑ چکے ہوتے اس وقت. اور آج بھی کلاسوں کے اندر کبھی کوئی اس قسم کی بات نہ کرائے تو آگے سے سوال آتا ہے، آپ تو فرائض کی بات کرتے ہیں اور نفل کی کہتے ہیں کہ جی نفل کے بجائے فرائض کرنے چاہیے، تو اب یہ مراقبے کا کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی آیا، یعنی ریزسٹنس چل رہی ہے اس بات پہ، ابھی تک پیپل ہیونٹ کم ٹو ٹرمز کہ فرائض کی اہمیت زیادہ ہے، نوافل کی اہمیت اس کے بعد ہے. اب اٹیک تو کرنا نا کسی طریقے سے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے، تو اب ایک ایک چیز کو کہ ہاں جی اچھا پھر آپ ذکر کرنے کو کیوں کہتے ہیں، یہ تو نفل ہے. اچھا آپ مراقبے کے لیے کیوں کہتے ہیں، نفل ہے. اچھا یہ جو محفل ذکر کے اندر آپ لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، یہ تو نفل ہے، حالانکہ آپ نے تو کہا تھا فرائض، فرائض کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اب اس کو پھر اللہ نے مدد فرمائی، ورنہ ہمارے تو بس میں نہیں تھا اس قسم کے سوالوں کا جواب دینا کہ بھائی ہر وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، ہر وقت آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. تو بہت سارے دور انسان کی زندگی کے اندر، بہت سارے اوقات انسان کے دن کے اندر ایسے آتے ہیں کہ جس میں آپ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، فرائض پورے نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ عورتوں کے تو ایام حیض بھی آتے ہیں، ایسے ٹائم آتے ہیں جن میں کہ وہ فرائض کی قضا کر ہی نہیں سکتی. تو اس زمانے میں کم از کم مراقبہ کر لیا کریں، اس زمانے میں ذکر کر لیا کریں جو کہ نفلی کام ہے آپ کے خیال میں. وہ تو ایک اور بات ہے کہ نفلی کام ہے بھی کہ نہیں ہے، لیکن اگر ہے بھی تو اس وقت کیا کریں، یا دن میں کتنے ایسے وقت آتے ہیں، مکروہ ٹائم ہوتے ہیں نمازوں کے جن میں آپ قضاء عمری نہیں پڑھ سکتے، اس میں ذکر کر لیا کریں. آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں اس وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس وقت آپ لسانی ذکر کر لیا کریں، تسبیحات کر لیا کریں. یعنی ہے تو اس کے جواب بہت سارے. بتانا مقصد یہ ہے کہ اس بات کو لوگوں کو باور کرانا کہ فرائض کی اہمیت زیادہ ہے، نوافل کی اس کے بعد آتی ہے، انتہائی مشکل کام. اور پھر اس کے بعد یہ بات سمجھانا کہ بھائی آپ جو فرائض کر رہے ہیں ان فرض کے اوپر آپ کو ثواب جو مل رہا ہے وہ نفلوں کے ثواب سے کئی گنا زیادہ ثواب ہے. رمضان المبارک ابھی گزر ہے نا، سب نے وہ حدیث دوبارہ سے سنی ہوگی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو نفل عبادتیں ہیں ان کا فرض بڑھا کر کے فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور جو فرض عبادتیں ہیں ان کا بڑھا کر کے 70 فرائض کر دیا جاتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو فرض کا ثواب ہے وہ نفل کے ثواب سے زیادہ ہے، جبھی تو رمضان میں نفل کو بڑھا کے اپ گریڈ کر کے فرض کیا جاتا ہے. تو جو آپ فرض نمازیں رہ گئی ہیں، فرض روزے رہ گئے ہیں، تو ان کو جو آپ کر رہے ہیں، ادا جو کر رہے ہیں، قضا یعنی ادا جو کر رہے ہیں قضا کی شکل میں، تو ثواب میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے، ثواب آپ کو نفل سے زیادہ ہی مل رہا ہے، اور قرض بھی اتر رہا ہے اپنے اوپر سے. لیکن مشکل کانسیپٹ ہے یہ. تو یہ جو ثواب کا کانسیپٹ ہے اس کو سمجھنا اتنا مشکل کیوں ہوا؟ کامن سینس نہیں تھا یہ؟ آسان سی بات نہیں ہے بھائی، اگر آپ ثواب کے لیے نفل پڑھ رہے ہیں تو ثواب تو فرض میں زیادہ ہے، تو فرائض کو پورا کریں. کیوں اتنا مشکل ہوا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ثواب کیا چیز ہے؟ ثواب کوئی ڈالر نوٹ تو ہے نہیں، ثواب کوئی سونا چاندی تو ہے نہیں کہ جو کہ ہمیں نقد میں ملے گا، اس دنیا میں ملے گا. ثواب تو آخرت کی کرنسی کا نام ہے نا، ثواب تو آخرت میں ملنے والی چیز ہے نا، اور یہ تو ایک وعدے کی بنیاد پر ہے کہ اللہ کے نبی نے وعدہ کیا، اس پہ اعتبار کر کے جس کی آخرت کی طرف نظر ہے وہ ثواب کے لیے کام کرے گا. لیکن کسی کو اس بات کو سمجھنا اتنا مشکل کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ اس کی یہی بنتی ہے کہ ہماری نظر اعمال کے اوپر ہوتی ہے، ہماری نظر اصل میں ثواب کے اوپر نہیں ہوتی. ہم اعمال کر رہے ہوتے ہیں کسی اور وجہ سے، کسی غلط فہمی کی وجہ سے. جیسے کہ دنیا کی تعریف کے اندر یہ بات ہو چکی کہ صرف حرام چیزیں دنیا نہیں ہیں، حلال چیزیں بھی دنیا ہوتی ہیں، حتیٰ کہ اپنا نفس جو ہوتا ہے وہ تو سب سے بڑی دنیا ہے. تو دنیا کی خاطر کام کرنا، اگر کوئی انسان اپنے نفس کی خاطر نیکی کے کام کر رہا ہے تو یہ بھی دنیا پرستی ہے. اگر آخرت کے لیے کام کر رہا ہے تو پھر آخرت کا ثواب تو بدی ہی ہے، بالکل کلیئر ہے، آبویس ہے کہ وہ فرائض کے اندر زیادہ ہے. تو آخرت کی طرف ہماری توجہ ہوتی نہیں ہے، ہم اس کو بھلائے ہوئے ہوتے ہیں، ہم اس سے غافل ہوتے ہیں آخرت کی طرف سے، اس وجہ سے فرائض ہمارے چھوٹ رہے ہوتے ہیں، فرائض کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، فکر ہی نہیں ہوتی، اور نوافل کی ہمیں فکر زیادہ ہوئی بھی ہوتی ہے، بلکہ شیطان نے زیادہ بنا بھی ہوتی ہے ہماری نظروں کے اندر نوافل کی فکر. تو یہ جو آخرت کی فکر ہے نا، یہ اصل مقصود ہے، یہ اصل مطلوب ہے. اب یہ جو اصلاحی سلسلہ، اس کی جو بات کرتے ہیں کہ ہاں بھائی آپ رابطہ کریں شیخ کے ساتھ، جو ہے وہ اصلاح کا تعلق بنائیں، تو اب اس کے اندر بھی جو ہے وہ دو ایکسٹریمز ہوتی ہیں ہماری. ایک ایکسٹریم تو یہ ہوتی ہے کچھ نہیں پوچھنا، نہیں میں خود ہی اپنی اصلاح کر لوں گا، میں خود ہی جو ہے وہ کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے پڑھ لوں گا سمجھ لوں گا کر لوں گا یا کر لوں گی، بلکہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں تم بھی نہ پوچھنا. جیسے وہ شہزادے شہزادیوں والی بات آپ سن چکے ہیں نا، خبردار جو تم نے حضرت سے کوئی بات کہی خود کر لیں گے اپنا سارا مسئلہ حل، خبردار جو تم نے کچھ کہا میری برائیاں بیان کری میرا امیج خراب ہو جائے گا حضرت کی نگاہ میں. تو یا تو یہ حال ہوتا ہے کچھ نہیں پوچھنا، خبردار جو تم نے پوچھا، خبردار جو تم نے بتایا، گھر کی باہر بات باہر نہیں نکلنی چاہیے وغیرہ وغیرہ، فلانا اور ڈھمکانا. یا تو یہ ایکسٹریم ہے، یا دوسری ایکسٹریم کیا ہوتی ہے کہ اگر مان گئے نا کہ ہاں پوچھنا ہے تو اب بس حضرت کی آگے شامت اب تو ان کا بس نہ چلے کہ میں آنکھیں کھولوں کہ نہ کھولوں، آپ بتا دیں حضرت پیٹ میں درد ہو رہا ہے میں کیا کروں، حتیٰ کہ ڈاکٹر ہوتے ہوئے دوائیاں حضرت سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، خود ڈاکٹر نے دوا حضرت سے پوچھ رہے ہیں اور جواب نہیں آئے تو جواب نہیں آتا بھائی، دوسروں سے شکایت، وہاں سے تو فوراً جواب نہیں آتا، تو گویا حضرت نہ ہو گئے شیخ صاحب نہ ہو گئے، وہ پرسنل اسسٹنٹ نہیں ہوتا جس کو انسان نے خالصتاً پیسے دے کر کے کچھ طریقے سے ہائر کیا ہوا ہوتا ہے اپنے لیے، تو اب وہ جو ہے نا وہ میرے پیڈ سرونٹ ہیں، میرے ہائرڈ خادم ہیں، ہی ہیز ٹو بی ایٹ مائی کال. وہ کہتے ہیں نا وہ جو کال پہ ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کو پیجر دے دیا جاتا ہے، وہ پیجر کے ساتھ رہتے ہیں، ڈاکٹر ہوں یا کمپیوٹر کے سپورٹ والے ہوں یا کہیں اور کیوں، تو اب انہوں نے امیڈیٹلی ریسپونڈ کرنا ہوتا ہے، جیسے ہی پیج آیا ویسے ہی ریسپونڈ، ڈاکٹر صاحب بیٹھے مسکرا رہے ہیں، ہم نے بھی یہ زمانے دیکھے ہیں، رات کو 2 بجے بھی جو ہے نا پیج آتا تھا اور ہم نے ریسپونڈ کرنا ہوتا تھا، پھر دفتر بھی جانا پڑ جاتا تھا. تو شیخ صاحب کا بھی یہی حال، جی وہ ریسپونڈ کیوں نہیں کرتے فوراً. تو یہ دوسری ایکسٹریم ہے. تو بھائی یہ مقصد کوئی تھوڑی ہے، مقصد اصل میں کیا ہے کہ بھائی جو آپ کو بات سمجھائی جا رہی ہے اس کو آپ غور سے سنیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے اپنے لیے سیکھیں کہ جی مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یعنی دین سیکھنا. کیونکہ آخرت کی فکر کے لیے لازمی یہ ہے کہ انسان کو یہ پتا ہو کہ اس کی آخرت کے لیے کون سی چیز مفید ہے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے. اسی کو دین سیکھنا کہتے ہیں، کون سی چیز میری آخرت کے لیے مفید ہے، کون سی چیز میری آخرت کے لیے نقصان دہ ہے. اب یہ کام تو کرنا نہیں ہے، ادھر سے بیان کیے جا رہے ہیں بالکل اوپر سے گزر رہے ہیں. بچپن میں نا ہم اس طرح کا جو نہیں دیکھ رہے ہیں ان سے معذرت، کہ وہ جہاز سا بناتے تھے اور اس کو نا اوپر سے یوں کر کے گزار دیتے تھے، جس کو کہتے تھے سر بھر سے گزر گئی. تو بات کیا ہو رہی ہے، کان کے اندر داخل بھی نہیں ہو رہی، دماغ اس کو پروسیس ہی نہیں کر رہا، سر کے اوپر سے ساری گزر رہی ہے، کلاس کے اندر دھیان ہی کچھ نہیں کیونکہ ویسے ہی آن لائن کلاس ہے، اگلے کلاس حضرت کو ٹیچر کو کچھ پتہ ہی نہیں آگے سے کیا ہو رہا ہے، تو کلاس لے رہے ہیں اور کلاس کے ساتھ باقی سارے بھی کام کر رہے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر میسیجز، فیس بک کے اوپر لائکس ڈس لائکس اور فلانا اور فلانا نہیں، تو کلاس کے اندر جو سمجھایا جا رہا ہے وہ بھی نہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو کوئی کلپ بھیجی جا رہی ہے، کوئی بیان بھیجا جا رہا ہے، کوئی لکھ کر کے کوئی چیز بھیجی جا رہی ہے، اس کو پڑھ بھی نہیں رہے، اس کو سن بھی نہیں رہے. لیکن جب اس بات کے اوپر کنوینس ہو گئے کہ ہاں بھائی پوچھنا چاہیے حضرت سے، تو اب حضرت سے سوال ضرور پوچھنا ہے. تو کہاں سے نہ ایسا ٹائم بھائی؟ ایسا تو کوئی بھی انسان نہیں ہے کہ جس کے پاس اتنے سارے لوگوں کے سوال کا جواب دینے کا ٹائم ہو. تو بھائی طریقہ تو یہ تھا نا کہ آپ نے پہلے بات کو خود سے سمجھنے کی کوشش کرنی تھی, پھر اس کے بعد بہت غور و فکر کر کے کوئی ایسی چیز کہ جس کے اندر بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے تو وہ پھر پوچھنی تھی. یہ کوئی تھوڑی کہ بالکل ہی جو ہے وہ بات کو سمجھنے سے انکار, اپنے اندر کا جو راستہ ہے بالکل اس کو بند کر کے جو ہے وہ پوچھنے کے اوپر آئے ہیں تو اب بھگتے ہیں آپ نے کہا کیوں تھا پوچھنے کے لیے. کسی کو کہا کہ بھئی آپ چلیں لکھ نہیں سکتے تو وائس میسج, اب وائس میسج آدھے گھنٹے کا وائس میسج, اب کہاں سے یہ آدھا گھنٹہ لے کر کے آئے جس کے اندر بیٹھ کر کے اور کوئی کام نہیں کر سکتا, آپ کا وائس میسج سنے بیٹھ کر کے. لکھنے کی تکلیف تو گوارے نہیں کرنی, حالانکہ اتنا جو ہے وہ آپشن دیے ہوئے کہ چلیں آپ ٹائپ نہیں کر سکتے, آپ ہاتھ سے لکھ کر کے اس کی تصویر کھینچ کر کے بھیج دیں, وائس میسج بھیجنا ہے. لکھی ہوئی چیز کو پڑھنا آپ کونے کدرے میں بیٹھ کر کے بھی سلوٹوں کے اندر ٹائم نکال کر کے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد میں اگر آپ اس وقت جواب نہ دے سکیں تو بعد میں وقت نکال کر کے آپ دوبارہ سے بھی اس کو تیزی سے گلانس کر سکتے ہیں. جو آپ نے اتنے لمبے وائس میسیجز بھیج دیے ہیں ان کو بندہ کیسے سنے, اور اگر سن بھی لیا کوئی چیز بھول گیا کوئی چیز ذہن سے نکل, اب دوبارہ سنے بیٹھ کر کے, اس کو تو آپ ایکسس نہیں کر سکتے بیچ میں سے, لکھی ہوئی چیز کو تو آپ آسانی سے ایکسس کر سکتے ہیں. یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی, ہم سوچتے نہیں ہیں کہ اگلا بندہ جو ہے وہ بھی انسان ہے آخر کو, یا تو بالکل نہیں پوچھنا یا پوچھنا ہے تو پھر اس کے بعد اس طریقے سے ڈمپ کرنا ہے اگلے بندے کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عقل کو جو ہے وہ بالائے طاق رکھ دیا جائے اور بالکل ہی استعمال کرنے سے توبہ کر لی جائے اس کو, کہ نہیں جی یہ تو پوچھ کر کے چلنے والا دین ہے. اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا قرآن میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, تو اب بالکل ہی جاہل بن کر کے. تو بھائی اعتدال جو ہے نا یہ تو بہرحال ہر مقام پر ہر درجے کے اوپر اس کی فکر کرنی پڑتی ہے. ارریسپانسبل ایٹیٹیوڈ جو ہے نا, جس کا ارریسپانسبل ایٹیٹیوڈ ہو, بد اخلاقی کا ایٹیٹیوڈ ہو اپنے مشائخ کے ساتھ, تو اس کی کیا اصلاح ہونی ہے, اس نے کیا فائدہ پانا ہے؟ کم از کم مشائخ کے ساتھ جن کو اپنا کچھ بڑا بنائے ان کے ساتھ تو ریسپانسبل ایٹیٹیوڈ کریں نا, باقی دنیا کے ساتھ ریسپانسبل ایٹیٹیوڈ آپ کو نہیں آتا, ہینڈل کرنا نہیں آتا, تو اس وجہ سے ہم کسی شیخ کے پاس جاتے ہیں ریسپانسبلٹی سیکھنے کے لیے. لیکن اگر وہیں پہ جا کر کے انتہائی اس درجے کا اس ریسپانسبل ایٹیٹیوڈ کرنا شروع کر دیں تو پھر تو ہم وہاں سے سیکھ بھی نہیں پائیں گے بالکل بھی. تو بہرحال اس طرح کی بہت ساری ہم غلطیاں کر جاتے ہیں, اس کی ہم اصلاح کریں ذرا سوچ سمجھ کر کے توجہ کے ساتھ, جس طرح سے ہم اپنے عقل کو سمجھ کو دنیاوی معاملات کے اندر بہت اچھے سے استعمال کرتے ہیں, دین کے اندر بھی اس عقل کو استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, ورنہ مشکل پڑ جائے گی. اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ ہم کہاں پہ کتنی عقل کو استعمال کر رہے ہیں, ساری چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس, سارے دلائل ساری حجتیں اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہیں کہ دیکھو تم نے دنیا کے اندر کیسے کیسے عقل کو استعمال کر کے کام کیا تھا اور دین کے اندر تم نے کیسا ارریسپانسبل ایٹیٹیوڈ اپنایا ہوا تھا, بے شک دیندار بن گئے تھے, اتنی ارریسپانسبل ایٹیٹیوڈ, اتنا بری طریقے سے دین والوں کے ساتھ رویہ, اور یہ کس کا دین ہے؟ یہ کوئی شیخ صاحب کا دین ہے؟ یہ اللہ کا دین ہے نا. تو آخرت کی فکر جو ہے نا, یہ اصل مطلوب یہ ہے, یہ نہیں مطلوب ہے کہ جی اب پوچھنا شروع کیا تو اب ہر چیز پوچھنا شروع کر دیا, بلکہ آخرت کی فکر یہ ہم اپنے اندر پیدا کرنے کے اوپر زیادہ محنت کریں تو پھر ہمارے لیے آسان ہوگا کہ ہم جو ضروری چیزیں ہیں وہ ہم پوچھیں, یعنی جن کے اندر ہم انتہائی کنفیوژن کا شکار ہیں, اور باقی چیزیں ہم آسانی سے جنرل بیانات سے جنرل کلاسز سے ملفوظات سے ہم اخذ کر سکتے ہیں اپنے معاملے میں اگر ہم آخرت کی فکر رکھیں گے. بہرحال اب اس کا مطلب کچھ شہزادے ہیں یا شہزادیاں ہیں کہ جو پہلی بڑی مشکل سے رابطہ کرنا شروع کیا تھا اب اس کے بعد ان کو بہانہ مل جائے کہ چلو جی ہم تو جب ہی نہیں پوچھتے تھے کہ آپ کا ٹائم خراب ہوگا. نہیں بھائی, آپ کا ٹائم, آپ ٹائم خراب ہونے کی فکر نہ کریں, آپ اپنے ریسپانسبل ایٹیٹیوڈ کی فکر کریں. یہ نہیں کہ آپ کا ٹائم خراب ہوگا اس لیے ہم آپ سے نہیں پوچھتے. آپ پوچھیں, ضرور پوچھیں, لیکن اس طریقے سے تو نہ پوچھیں نا کہ اپنے اوپر سے اٹھا کر کے سارا کا سارا ڈمپ کر دیا اور اس کے بعد سمجھ رہے ہیں کہ اگلا بندہ جو ہے وہ تو خدا ہے کوئی. ملٹی ٹاسکنگ اور ہر قسم کے سوالات کا اور ہر قسم کے, چاہے جیسا بھی میسج ہو, جو بھی ہو, وہ جواب دینے کے اوپر ان کو عبور حاصل ہے. ایسا نہیں ہوتا, کسی کے پاس بھی ایسا نہیں ہوتا. تو جو آخرت کی فکر ہے نا, یہ تمام خیروں کی جڑ ہے, جیسے دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا, یعنی اللہ تعالیٰ کی کھڑا کے سامنے کھڑا ہونا آخرت کے دن کی اس کو فکر ہو گئی, اس کی فکر کی وجہ سے وہ اس کے اعمال پھر گائیڈ ہونا شروع ہو گئے نا, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دو جنتیں رکھی ہیں. ایک ہی جنت ہمارے جیسوں کے لیے تو, اور ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو جنتیں رکھی ہیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا, کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی تو بہتر ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو جس کی نگاہ آخرت کی زندگی کی طرف لگ جائے نا, تو اس کے لیے دنیا کے مسئلے مسائل کو ہینڈل کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے. دنیا کی محدود زندگی کی تکلیف سہنا, یہاں پر مجاہدے کرنا, یہاں پر اپنے مزاج کے خلاف جو معاملات پیش آ رہے ہیں ان کو سہنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات کے اندر اس کی ایک مثال لکھی کہ جیسے کوئی شخص سفر میں ہو اور سفر میں اس کا بچہ گم ہو جائے تو کتنی پریشانی ہوگی اس کو, لیکن اگر اس کو کوئی یہ کنفرم نیوز بتا دے, قابل اعتماد ذریعے سے اس کو یہ بات پتا چل جائے کہ بھائی آپ سفر کر کے جو اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں نا, تو جو بچہ آپ کا گم ہو گیا ہے وہ پہلے اس گھر میں پہنچ چکا ہے, آپ کا گمشدہ بچہ پہلے ہی آپ کے منزل تک پہنچ چکا ہے, آپ سفر میں ابھی تک وہ تیز گام لے کر کے پہنچ چکا ہے وہاں پر, تو اب اس شخص کے لیے پریشانی کا معاملہ ہوگا. ہاں, اس کو کچھ طبعی طور پر تکلیف ہوگی, طبعی طور پر اپنے بچے سے کچھ دیر کے لیے جدا ہو جانے کا اس کو غم ہوگا, لیکن اطمینان سے تو یہ محروم نہیں ہو سکتا نا, پریشانی کا تو یہ شکار نہیں ہو سکتا نا, کیونکہ سفر اس کا بھی جاری ہے اور آلریڈی وہ منزل تک پہنچ چکا ہے. تو اس مثال کو دے کر کے حضرت نے یہ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے کہ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے تو تم یہ پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ بے شک ہم تو ہیں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے, اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ ہی کی طرف ہم لوٹ کے جانے والے. تو یہ یاد دہانی اپنے آپ کو کرواؤ, کس لیے؟ کیونکہ وہ جو چیز تم سے فوت ہوئی ہے, اب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی یہی سمجھتی تھی نا کہ جب وہ روشنی گل ہو گئی تھی, چراغ گل ہو گیا تھا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کتنی براڈ قسم کی بات ہے, تو فرمایا کہ اے اللہ کے نبی, یہ تو کسی کے انتقال کے اوپر پڑھا جاتا ہے, آپ چراغ گل ہونے کے اوپر اس کو پڑھ رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مصیبت کے اوپر پڑھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مصیبت انسان کو کب آتی ہے, کب اس کے اوپر تکلیف آتی ہے؟ جب اس کے پاس سے اس کی جو ڈیزائرڈ چیز ہوتی ہے, جو مطلوب چیز ہوتی ہے, جس سے اس کو محبت ہوتی ہے, جس سے اس کو ایک تعلق ہوتا ہے, وہ اس سے فوت ہو جاتی ہے, وہ اس کو نہیں مل پاتی, اس سے گم ہو جاتی ہے. اب یہ کوئی قریبی رشتے دار بھی ہو سکتا ہے, کوئی بزرگ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھائی بہن بھی ہو سکتا ہے, کوئی اولاد بھی ہو سکتی ہے, اور یہ اس کی کوئی خواہش بھی ہو سکتی ہے, اس کی کوئی تمنا بھی ہو سکتی ہے, اس کی کوئی آرزو بھی ہو سکتی ہے, اس کی کوئی ایکسپیکٹیشن بھی ہو سکتی ہے, کہ وہ ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ اس کے ساتھ لوگ اس طریقے سے بیہیو کریں گے، لیکن اس کی ایکسپیکٹیشن کو ٹھیس پہنچائی لوگوں نے. تو کیا ہوا اس کا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی جو توقع تھی لوگوں سے وہ توقع فوت ہو گئی. اس کی جو خواہش تھی کہ میں ایسی لائف سٹائل گزاروں، میرا گھر ایسا ہونا چاہیے، اس کا گھر ویسا نہیں بن سکا. وہ چاہتا تھا مجھے یہ والی گاڑی مل جائے، وہ گاڑی کی ڈیل کرنے کے لیے گیا، پتا چلا وہ والی گاڑی کوئی اور خرید کر کے لے گیا. اس کی اس گاڑی کی تمنا اس سے فوت ہو گئی. کل اللہ نے توفیق دی، بچوں اور والد صاحب کو لے کر کے سلام پارک گئے ہوئے. جو گئے ہوئے ان کو پتا ہے سلام پارک کے اندر ایک بڑا سا جھیل ہے انہوں نے بنائی ہوئی، وہاں پہ بوٹنگ ہوتی ہے. ہم نے پہلے جا کر کے وہاں پہ کھانا وانا کھایا، پھر اس کے بعد بچے وغیرہ جو ہے واش روم وغیرہ سے اور پھر پلے ایریا سب سے فارغ ہو کر کے نا پھر آرام سے ہم گئے پہلی جگہ جہاں بوٹنگ ہوتی تھی. جب وہاں گئے تو انہوں نے کہا جی یہ تو بند ہو گیا ہے. بچوں کو بڑا افسوس. پھر کہا کہ اچھا وہ جو دور نظر آ رہا ہے وہ بھی کھلا، ہاں جلدی جلدی جائیں، جلدی جلدی جائیں ورنہ وہ بھی بند ہو جائے گا. بھاگے بھاگے سارے کے سارے جو ہے نا وہ سوان بوٹس کی جگہ پہ پہنچے. جیسے ہی وہاں پہ پہنچے آخری سواری اتر رہی تھی اس کے اندر سے. انہوں نے کہا جی یہ بھی بند ہو گیا. وہاں سے پوچھا وہ جو بڑی والی لانچ جو چل رہی ہے وہ کھلی ہوئی ہے؟ کہ ہاں. بھاگے بھاگے جلدی جائے وہ بھی کھلی ہوئی ہے. بھاگے بھاگے سارے کے سارے وہاں پہنچے، وہاں سے آخری سواری اتر رہی تھی. تو کیا تھا یہ؟ بچوں کی خواہش کہ ہم بوٹنگ کر کے یہاں سے جائیں، پہلی جگہ پہنچے وہ بھی فوت، دوسری جگہ پہنچے وہ بھی فوت، تیسری جگہ پہنچے وہ بھی فوت. اور وہ 12 بچوں کے تھے، پارک بند ہو رہا تھا، اب تو گھر ہی آنا تھا. تو یہ ہوتی ہے انسان کی توقعات، خواہشات، اور جب یہ نہیں ملتی نا تو وہ فوت ہو جاتی ہیں. لیکن جس کی نظر اللہ کے اوپر لگی ہوئی ہو اور آخرت کے اوپر لگی ہوئی ہو تو وہ کیا کہتا ہے؟ ہر اس قسم کی فوتگی کے اوپر، ہر اس قسم کی فوتگی کے اوپر کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جو چیز ہے نا، یہ جو اس کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، یہ جو اس کا ری ایکشن ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو چیز فوت ہو گئی ہوتی ہے وہ اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے. وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ آخرت میں سٹور کر دیتے ہیں ثواب کی شکل میں. اسی کو ثواب کہا جاتا ہے. یہی ہے ثواب کا کانسیپٹ. اب ہمارے چھوٹے بچے جو ہے نا، سب سے چھوٹی جو ہے، تو وہ کچھ کام کرنا چاہتی ہے نا 3 سال کی، اور اس کی وہ خواہش پوری نہیں ہوتی. وہ مارتی ہے ایک زوردار چیخ. خواتین کی طرف تو ان کو مشاہدہ بھی ہوتا ہوگا، وہ ایک زوردار مارتی ہیں چیخ اور پھر ایسے روتی ہیں کہ بس الامان والحفیظ. لیکن وہ ہیں 3 سال کی. الحمدللہ جو ان سے بڑے ہیں 7 سے 8 9 یہ سال، تو یہ بھی آپس میں ہو جاتا ہے ان کا بھی، کبھی وہ ان کو یہ چیز چاہیے، نہیں ان کو یہ چیز چاہیے. تو جب ہم ان کو یاد دلاتے ہیں کہ بھئی نہیں ایسا نہ کریں، چھوڑ دیں اس کو، بہن ہے، بہن کو کہتے ہیں بھائی ہے، اپنا بھائی ہے، چھوڑ دیں اس کو، تو وہ کہتے ہیں کہ کیوں، میرا ہے یہ، اس نے غلط کیا، اس نے میری چیز کو خراب کر دیا. تو وہ تھوڑا سا لڑتے ہیں، ریزسٹنس دیتے ہیں. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم جب ان کو یاد دلاتے ہیں کہ بیٹا یہ جو آپ چھوڑ رہے ہیں نا تو یہ تو ثواب کے لیے چھوڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آپ سے راضی ہوں گے، اس کو تو ایثار کہا جاتا ہے. جیسے بیٹے کو کہتے ہیں جی آپ سب کے لیے جا نماز بچھائیں، تو وہ ماشاءاللہ بچھا بھی دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں میں ہی کیوں ہر مرتبہ بچھاؤں. تو اب اس کو سب سمجھایا کہ بھئی یہ تو گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں ہی ہر مرتبہ کیوں ثواب حاصل کروں، دوسروں کے لیے جا نماز بچھا کر کے میں ہی ہر مرتبہ ثواب کیوں حاصل کروں. الحمدللہ اس کو بات سمجھ میں آ گئی، فوراً اس نے بچھانا شروع کر دیا. جب بھی آپ اس قسم کا کوئی تھوڑا سا ملتا ہے، آپ کو یاد نہیں ہے یہ تو ثواب والا کام ہے، اس لیے اچھا اچھا جی بالکل بالکل میں ہی بچھاؤں گا سارے کام. کھانے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ کسی کو کہا جی آپ جا کر کے پانی لے کر کے آئیں، تو ایک بچہ اگر کہتا ہے کہ میں کیوں لے کر کے آؤں ہمیشہ، تو الحمدللہ دوسرا کھڑا رہتا ہے نہیں میں لے کر کے آؤں گا کیونکہ یہ ثواب کا کام ہے. تو جو سب سے چھوٹی سے زیادہ میچیور ہیں ان کو ریمائنڈرز کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ریمائنڈر ملنے کے اوپر وہ بھی ثواب کی خاطر مشکل کام دوسروں کے مقابلے میں جو زیادہ ان کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے, زیادہ ان سے ایکسپیکٹیشن رکھی جا رہی ہے, وہ کام اللہ کے ہاں ثواب کی خاطر وہ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. اور الحمدللہ ان سے زیادہ سینئر جو ہوتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے ان کو ویسے ہی یہ بات یاد رہتی ہے. بالکل یہی تین کیٹیگریز انسانوں کی بھی ہوتی ہیں. جو سب سے زیادہ امیچیور, اس کے لیے سب سے زیادہ مشکل کہ اللہ کی رضا کی خاطر, آخرت کے ثواب کی خاطر اپنی خواہش کو قربان کرے, اپنی ایکسپیکٹیشنز کو قربان کرے, اپنی تمناؤں کو قربان کرے, وہ ہر چیز کے اوپر دہاڑے مار کر کے رونا شروع کر دے, چلانا شروع کر دے, چیخنا, آسمان سر پہ اٹھانا شروع کر دے. یہ مثال کیا ہے؟ 3 سال کی بچی والی مثال ہے. اور جو ان سے زیادہ میچور ہوتے ہیں, بہتر مسلمان ہوتے ہیں, دیندار مسلمان ہوتے ہیں, ان کو فکر پڑ جاتی ہے آخرت کی, لیکن بھول جاتے ہیں دنیا کے اندر لگ کر کے, مسائل کے اندر لگ کر کے بھول جاتے ہیں. ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ یاد دلانے کے اوپر ان کو یاد آ جاتا ہے, اور اپنی غلطی سے جو ہے وہ توبہ کر کے پھر اللہ کی خاطر اور آخرت کی خاطر نیکیاں کر لیتے ہیں, بے شک ان کو اپریسیشن ملے یا نہ ملے, کوئی ان کی تعریف کرے یا نہ کرے, بلکہ الٹا لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہوں پھر بھی یہ نیکیاں اعمال کر لیتے ہیں. دوسرے لوگ ارریسپانسبل بیہیویئر کر رہے ہوں پھر بھی یہ نیک اعمال کر لیتے ہیں. یاد دہانی کے اوپر, کیونکہ آخرت کے لیے سارا کا سارا کام کرنا ہے نا, یہ دین تو آخرت کے لیے ہے نا. اور جو سب سے زیادہ میچور ہوتے ہیں, جن کو کامل مومنین کہا جاتا ہے اور یا اللہ کہا جاتا ہے, ان کی نظر ہر وقت آخرت کی طرف رہتی ہے. کوئی ان کو اپریشیٹ کرے, کوئی ان کو گالیاں دے, کوئی ان کے ساتھ کچھ اعمال کرے, انہوں نے تو اللہ کے لیے کام کرنا ہے, آخرت کی کرنسی کمانی ہے, ثواب کے لیے کام کرنا ہے, تو ان کے تو اعمال ثواب کے لیے ہو رہے ہوتے ہیں. پھر ان کے یہاں یہ غلطیاں نہیں ہوتی کہ فرائض کو چھوڑ کر کے نوافل کرنا شروع ہو گئے, فرض والوں کے جو ہے وہ ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئے, اور نوافل والوں کو جو ہے وہ اٹھا کر کے کندھے کے اوپر بٹھا لیا. ایسی غلطیاں بھی اب ان سے نہیں ہوتی, اور ان کے اعمال بھی جو ہے پھر سیکیور ہو جاتے ہیں, اور ایک ایک عمل کا پھر وہ اللہ تعالی سے بہترین بدلہ, بہترین جزا کمانے کے اوپر قادر ہو جاتے ہیں. تو اب ہمیں کیا چیز زیب دیتی ہے؟ ہم جو اتنی دین کے اوپر محنتیں کر رہے ہیں, اتنا دین پڑھ رہے ہیں, اتنا دین سیکھ رہے ہیں, تو کیا دین کی جو سب سے بنیادی اساس ہے توحید کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر, کیا ہم اس اساس کو چھوڑ کر کے دین کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, دین سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, دیندار بننے کی کوشش کر رہے ہیں, اور سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ایسی آخرت مل جائے گی, ایسی جنت مل جائے گی, اور دنیا کے اندر بھی عزتیں مل جائیں گی؟ اگر ہمارے اعمال کی بنیاد کی وجہ کی نیت جو ہے وہ آخرت کے ثواب نہیں ہے, بلکہ کسی اور قسم کے کوئی سیلف اپریزل, خود پسندی, اپریسیشن اور اس طرح کی دوسری چیزیں, تو پھر تو ہم نے اپنی زندگی ضائع کر دی نا. اتنی محنتیں, اتنا علم, اتنی صحبتیں, ان سب کی ہم ناقدری کرنے کے سب کے پھر مجرم بن گئے نا. تو آج کا جو ہے ٹاپک وہ پورا کا پورا یہی تھا کہ جس طریقے سے حب الدنیا رأس کل خطیئۃ نبی علیہ السلام نے فرمایا, تو بالکل اسی کو ہم کنورس کر کے, الٹا کر کے ہم بالکل اس سے یہی نتیجہ نکالیں گے کہ جو آخرت کی فکر ہے نا, جب وہ کسی کی زندگی میں آ جاتی ہے نا, تو اس دنیا کی زندگی اس کے لیے خیر بن جاتی ہے. اب اس کا ہر ہر عمل اس کے لیے ثواب کا سبب بن رہا ہے. اس کو اب قرآن کی تفسیر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تفسیر پڑھوں گا تو مجھے ثواب ملے گا, حدیث کی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں حدیث کی کتابیں پڑھوں گا تو مجھے ثواب ملے گا. اب اس کو تہجدیں اور اشراق اور نوافل اور اوابین اور یہ ساری چیزیں بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ کروں گا تو مجھے ثواب ملے گا. ہاں, جب اللہ نے مجھے موقع دیا ہے اوابین پڑھنے کا میں پڑھوں گا, تہجد پڑھنے کا تو میں پڑھوں گا, حدیث پڑھنے کا تو میں پڑھوں گا, لیکن جب میرے سامنے کوئی اور ذمہ داری آ گئی ہے, چاہے وہ بچی کا پخانہ صاف کرنا کیوں نہ ہو, کسی بزرگ کا پیشاب صاف کرنا کیوں نہ ہو, میں وہ کام کر رہا ہوں گا کیونکہ وہ میری ذمہ داری ہے, اور ساتھ ساتھ میں دل میں اللہ تعالیٰ سے آخرت کے ثواب کی دعا بھی مانگ رہا ہوں گا کہ اے اللہ آپ مجھ سے قبول کر لیں اس نیکی کو. کر رہا ہوگا, کر بھی رہا ہوگا, کیا پتا اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول نہ کرے. کوئی لازم ہے اللہ کے اوپر ہماری نیکیوں کو قبول کرنا؟ کر لیے تو اب لازم ہے اللہ قبول کریں, نہیں, کر رہا ہوں, اے اللہ اپنے فضل سے اس نیکی کو قبول کر لے. اے اللہ میں تو بہت گناہگار ہوں, اگر اس نیکی کو قبول کر کے میرے گناہوں کو معاف کر دے تو میرا بھی کچھ فائدہ ہو جائے, میں بھی تیری جہنم کی آگ سے بچ جاؤں, میں بھی تیری نیکوں کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا مستحق بن جاؤں. ایسے شخص کو اب حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے پڑھنے پڑھانے کی کہ جی وہی کروں گا تو مجھے ثواب ملے گا, نہیں, اس کا سانس لینا بھی ثواب ہے, اس کا جاگنا تو کیا, اس کا سونا بھی ثواب ہے. اور ہمارا پروردگار ہم سے یہ چاہتا ہے, یہ ہے مقصود اس دین کا, اور یہ مومن کی زندگی کا مقصود یہی ہوتا ہے, اس کا ہر دم اللہ تعالی کی یاد سے معطر ہوتا ہے, اس کو مصلی کی ہر وقت حاجت نہیں رہتی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا مومن بننے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں. اپنے دل میں تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کے ساتھ ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. کلمات کو پڑھ کے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. انشاءاللہ جو معاملات بتاتے ہیں وہ ایک دفعہ سن لیجئے. چھ معاملات ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے مشائخ کے نزدیک ہوتے ہیں. پہلا معمول صبح شام 100 دفعہ استغفار کی تسبیح کرنا. دوسرا معمول صبح شام نبی علیہ السلام کے اوپر درود شریف کی تسبیح پڑھنا. تیسرا معمول کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا. ایک پارہ ہو تو بہت اچھا ہے, ورنہ اس سے کم بھی اگر ممکن ہو رہا ہے تو کم بھی کر سکتے ہیں, لیکن ایک پارے کی کوشش کرنی چاہیے. چوتھا معمول وقوف قلبی کہلاتا ہے, یعنی ہاتھ کام کاج میں مصروف رہیں لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف رہے. اور اس کا مظاہرہ کیسے ہوتا ہے کہ علم اور ارادے سے انسان گناہ کرنا چھوڑ دے, یہ وقوف قلبی کہلاتا ہے. اور پانچواں معمول مراقبہ کہلاتا ہے. مراقبے کا طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, کہیں پہ بیٹھ جائیں اس حالت میں, اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ نیت کر کے جتنی دیر بیٹھے رہیں گے اور اس آواز کو دل سے نکلتی ہوئی کو سننے کی کوشش کرتے رہیں گے, یہ مراقبہ کہلائے گا. اور چھٹا اور آخری معمول رابطہ شیخ کہلاتا ہے, یعنی جن کے ساتھ اصلاحی تعلق بنایا ہے تو ان سے پھر دین کو سیکھ کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا. تو یہ پھر رابطہ شیخ اور چھٹا معمول دیکھے معمولات میں سے ہیں. کل چھ معمولات ہیں, ان کو ہم پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آئے گی اور گناہوں کو چھوڑنا ہمارے لیے خود بخود آسان ہو جائے گا. تو ان کو سننے کے بعد ہم تھوڑی دیر کے لیے اس مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں, یعنی آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.
اپنے من میں ڈوب کر آ جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر آ جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بن تا نہ بن اپنا تو بن، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، من کی دنیا من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، من کی دنیا من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن، تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو مرشد کی یہ بات، تو جھکا جو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، تو جھکا جب نفس کے آگے نہ تن تیرا نہ من، اپنے من میں ڈوب کر آ جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان ربی العلی الوہاب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمارے نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، اے اللہ ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما، اے اللہ ہمارے انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما، اے اللہ اپنی محبت کو پیدا فرما، اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ عافیت والا معاملہ فرما، عفو درگزر والا معاملہ فرما، اے اللہ نرمی والا معاملہ فرما، اے اللہ آسانیوں کا معاملہ فرما، اے اللہ تیرے کمزور ترین بندے ہیں، اے اللہ یقیناً مشکل ترین حالات میں زندہ ہیں، اے اللہ اپنی بے عملی اور بے علمی کے ساتھ زندہ ہیں، اے اللہ اپنی نفس پرستی کے ساتھ زندہ ہیں، اے اللہ اپنی خواہشات کے انبار تلے دبے ہوئے زندہ ہیں، اے اللہ اس حال میں اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت تو ہی فرما سکتا ہے، اے اللہ تیرے لیے اس کو کرنا بہت آسان ہے، اے اللہ ہمارے لیے ایمان کی سب سے اس قیمتی متاع کی حفاظت کرنا اے اللہ مشکل ہی نہیں ناممکن نظر آتا ہے، اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے ہم اپنے ایمان کو جو نقصان پہنچا چکے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے ہی
اللہ اس کی اللہ اصلاح چاہتے ہیں، ہمارے ایمان کی اصلاح فرما دے، اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط سے ازبط فرما دے، اے اللہ ہمارا ایمان انتہائی کمزور ہو چکا، اے اللہ آخرت کی طرف سے ہماری نگاہیں ہٹ چکیں، اے اللہ ہم دین داری کی بھی زندگی گزارتے ہیں لیکن دنیا کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اس کی جان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اے اللہ دنیا کی زندگی تو دور کی بات، اے اللہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم اس طریقے سے اپنے گرفت کے اندر پکڑے ہوئے ہیں کہ ان کو چھوڑ نہ ہمارے لیے جہنم کے عذاب سے زیادہ مشکل لگتا ہے۔ اے اللہ جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ جب اس کے کھلونے کو اس سے لے لیا جاتا ہے تو وہ جس طریقے سے چیختا ہے چلاتا ہے، اے اللہ پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیتا ہے، اے اللہ سب کے لیے ایک مصیبت بنا دیتا ہے، اے اللہ اسی طریقے سے ہماری یہ چھوٹی چھوٹی تمنائیں، اے اللہ چھوٹی چھوٹی آرزوئیں، اے اللہ چھوٹی چھوٹی ہماری ایکسپیکٹیشنز، اے اللہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہم نے لگا کے رکھی ہوئی ہیں، اے اللہ دنیا والوں کے ساتھ جو ہم نے لگا کے رکھی ہوئی ہیں، اے اللہ دنیا کے معاملات کے ساتھ جو ہم نے اپنی خواہشات کو باندھا ہوا ہے، اے اللہ یہ ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتی اور اے اللہ ایسا لگتا ہے کہ بس ہماری موت آ گئی ہے، اے اللہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے لیے دنیا کے اندر اس سے بڑھ کر کے اہم اور کوئی کام نہیں تھا، اے اللہ ہم میں اور چھوٹے بچے کے درمیان کیا فرق ہوا، اے اللہ ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آپ کی رضا کی خاطر، اے اللہ آخرت کے ثواب کی خاطر، اے اللہ دنیا کی چھوٹی بڑی چیزوں کو چھوڑ دینے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں بھی ایثار کا جذبہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھی قربانی کا جذبہ عطا فرما، اے اللہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو انگریزی کے اندر یہ سبق پڑھاتے ہیں بیٹا شیئرنگ از کیئرنگ، لیکن اے اللہ اتنے بڑے بڑے ہو گئے، اے اللہ 50-50 سال کے ہو گئے، اے اللہ ہم تو اپنے بالوں کو بھی سفید کر بیٹھے، اے اللہ کتنا تیرے دین کا علم پڑھ بھی لیا، اے اللہ دوسروں کو پڑھا بھی دیا، لیکن اے اللہ پھر بھی ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں، اے اللہ اپنی خواہشات میں شیئرنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اے اللہ پوزیسیونیس کی ایسی ہمیں عادت پڑ چکی ہے، اے اللہ کہ کسی چیز کے اندر ہم کسی دوسرے کو حصہ دار بھی بنانا ہی نہیں تصور بھی نہیں کر سکتے، اے اللہ آخرت کی فکر عطا فرما، اے اللہ آخرت کی طرف ہمیں رجا ہمیں امید رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو نے تو اپنے قرآن کے اندر ہمیں بار بار یاد دلایا کہ جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہے وہ تو اس کے لیے ہے من کہا جو کہ اپنے اللہ کو ذکر اللہ کثیروں، اے اللہ جو کہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور تو آخرت کی امید رکھتا ہے، اے اللہ تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوے سے بھی ہم فائدہ اٹھانے سے محروم ہیں، اے اللہ آپ کی سیرت سے، اے اللہ آپ کے حدیثوں سے ہم فائدہ اٹھانے سے محروم ہیں کیونکہ ہم آپ کے اے اللہ ہم آپ کے بتائے ہوئے اس اصول کے اوپر پورے نہیں اترتے، اے اللہ ہمارا نہ ہمارا دھیان آپ کے ذکر کی طرف بنا ہے، اے اللہ نہ ہماری فکریں آخرت کی طرف ہیں، نہ آخرت کے ثواب کی ہمیں امید لگی ہوئی ہوتی ہے، اے اللہ نہ ہمیں آخرت کے ثواب کی کوئی خاص اے اللہ شوق پڑا ہوا ہوتا ہے، اے اللہ بس ایسے ہی ہم اعمال کر رہے ہیں، اے اللہ گویا کہ بھیڑ چال کے اندر اعمال کر رہے ہیں، اے اللہ دیکھا دیکھی کے اندر اعمال کر رہے ہیں، اے اللہ جب ہی ہمارا یہ حال ہے کہ اس ماحول میں ہوتے ہیں تو نیکی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جہاں یہ ماحول ختم ہوا کسی دوسرے کے ماحول کے اندر چلے گئے تو وہاں پہ جا کر کے گناہ بھی ویسے ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اے اللہ یقیناً یہ تو صرف گرگٹ کی طرح سے رنگ بدلنا ہوا، اے اللہ رنگ ہمارے اوپر کب چڑھے گا، اے اللہ ہمارے مشائخ کے درمیان ہم نے یہ اصطلاح سنی کہ اس بندے کے اوپر رنگ چڑھ گیا یا اس بندے کے اوپر ابھی رنگ نہیں چڑھا، اے اللہ یقیناً ہمارا یہی حال ہے کہ ہمارے اوپر ابھی تک دین کا رنگ چڑھا نہیں، اے اللہ بس گرگٹ کی طرح سے تھوڑی دیر کے لیے ہم نے کیچڑی بدل لی اور کسی دوسری جگہ جا کر کے یہ کیچڑی ہم پر سے اتر جاتی ہے، اے اللہ اچھے حالات ہوتے ہیں، اپنی من مرضی کے حالات ہوتے ہیں تو نیکی کی اور عبادتوں کی اور دینداری کے کیچڑی ہمارے اوپر چڑھ جاتی ہے اور اے اللہ جہاں ناموافق حالات آ گئے، ہماری من مرضی کے خلاف کوئی معاملہ ہو گیا، اے اللہ سارے کا سارا دین کا یہ کھال ہمارے اوپر سے اتر جاتی ہے اور ہم اسی طریقے سے بیہیو کرنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے کہ ایک دنیا دار انسان، اے اللہ خالصتاً دنیا کے اندر اپنی آرزوئیں تمنائیں رکھنے والا انسان جس طریقے سے بیہیو کرتا ہے، اے اللہ لمبی لمبی داڑیاں اور کالے کالے برقعے پہننے والے انسان بھی اے اللہ ویسے ہی بیہیو کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے, اے اللہ یہ کہاں معاملہ ہے. اے اللہ مرنے سے پہلے اس ایٹیٹیوڈ سے, اس رویے سے توبہ کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں بھی اخلاق حمیدہ عطا فرما دے. اے اللہ آخرت کی خاطر اپنے اعمال کو بنا لینے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ آخرت کی خاطر نیک عمل کرنے کی, اور آخرت کی خاطر جب نیک عمل نہ کر سکیں تو اس وقت بھی تیری رضا میں راضی رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ آخرت کو اپنا مقصد حیات بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرما. اے اللہ آخرت کا شوق نصیب فرما. اے اللہ آپ سے ملاقات کا شوق نصیب فرما. اے اللہ اپنی موت کو اے اللہ آپ سے ملاقات کا ایک ذریعہ کے طور پہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جیسے ہمارے مشائخ نے ہمیں بہترین اسوہ چھوڑا, اے اللہ ان کے اسوے کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے بزرگوں کو, اے اللہ ہمارے مشائخ کو, ہمارے والدین کو بہترین اجر عطا فرما. اے اللہ ہمارے مشائخ محنتیں کر کر کے ہمیں باہر باہر یاد دلاتے ہیں. اے اللہ ان کی ناقدری کے غلطی سے ہمیں ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم نے سنا کہ جس نعمت کی قدر نہیں کی جاتی ہے اس نعمت کو آپ چھین لیا کرتے ہیں. اے اللہ یہ نعمت آپ نے عطا فرمائی ہے, اے اللہ اس نعمت کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے مشائخ کی, اپنے اساتذہ کرام کی اے اللہ عزت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جس طریقے سے ہم دنیا والوں کی عزت کرتے ہیں, دنیا والوں کے ساتھ احتیاط کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں, سنبھل کے بات کرتے ہیں, سوچ سمجھ کر کے اپنا معاملہ کرتے ہیں, اے اللہ اسی طریقے سے دین والوں کے ساتھ بھی سوچ سمجھ کر کے اور دھیان سے اور ادب کے ساتھ معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اس کے اندر ہماری نیت یہ ہو کہ یہ دین آپ کا دین ہے اور آپ سب سے بڑے ہیں اور آپ سب سے غیرت مند ہیں, اور اے اللہ آپ اپنے دین سے نسبت رکھنے والے ہر چیز کی قدر کرنے کی ہم سے توقع رکھتے ہیں. اے اللہ ہمیں اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ زوال نعمت کے عذاب سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے جو عزیز و قارب دوست رشتہ دار فوت ہو چکے, اے اللہ ابھی ہمارے جو بھائی محسن صاحب ہیں, اے اللہ ان کی خالہ کا دو دن پہلے انتقال ہوا, اس سے پہلے ان کے چچا کا, ان کے تایا کا انتقال ہوا, اور اے اللہ ہمارے بہت سے احباب ہیں جن کے قریبی رشتہ داروں کا بھی چند ہی دنوں پہلے کافی لوگوں کا انتقال ہوا. اے اللہ ہمارے استاد محترم, ہمارے حضرت کے خلیفہ صاحب مولانا انصار قاسمی صاحب کی والدہ محترمہ شدید علیل ہیں ابھی, بلکہ شاید ان کا آپریشن بھی اس وقت ہو رہا ہے. اے اللہ ان کے اس آپریشن کو کامیاب فرما. اے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ جو بھی بیمار ہیں, ہمارے دوست حامد صاحب کے بیٹے, اے اللہ وہ ایکسیڈنٹ کے اندر زخمی ہوئے, ان کی انگلیوں کا مسئلہ پڑ گیا, اے اللہ ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ ان کو ہمت و حوصلہ عطا فرما. اے اللہ اس نعمت کے دور ہو جانے کے باوجود اے اللہ ان کی زندگی کو بھرپور اور عزتوں والا بنا, اور اے اللہ بہترین بھرپور زندگی گزارنے کی اس بچے کو توفیق عطا فرما. اے اللہ والدین کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو ہر قسم کے غموں سے محفوظ فرما. اے اللہ خصوصاً اولاد کے غموں سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے اللہ جو بھی اے اللہ مشکل اوقات کے اندر ہمارے دوستوں کی مدد کر رہے ہیں, اے اللہ ان کو بہترین اجر عظیم عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے دنیاوی کاموں کے اندر اور دینی کاموں کے اندر معاون و مددگار بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ آخرت کے اجر کے ثواب کے بدلے میں اے اللہ ایک دوسرے کے تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے خیر کا سبب بنا. اے اللہ ایک دوسرے کے لیے راحت کا سبب بنا. اے اللہ ایک دوسرے کے شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ بلکہ ہمارے شر سے سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرما. اے اللہ اپنے قرآن کی سچی محبت اور قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اے اللہ دین کے مطابق اپنی ظاہری اور باطنی زندگیوں کو سوار لینے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو برے انجام سے محفوظ فرما. اے اللہ دنیا کی آزمائشوں سے, پریشانیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ قرضوں سے, مرضوں سے محفوظ فرما. اے اللہ قلت سے, ذلت سے, علت سے محفوظ فرما. محفوظ فرما، اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما، اے اللہ کلمے پر سب کو موت نصیب فرما، اے اللہ غمرات الموت سے سکرات الموت سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، اے اللہ روز محشر کی سختیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں جام کوثر پینے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ قیامت کے روز اپنے عرش کے سایہ پانے والوں میں اے اللہ ہم سب کو ہمارے اہل و عیال سمیت، اے اللہ آنے والی نسلوں سمیت قبول فرما، اے اللہ بلا حساب کتاب جنت و فردوس میں داخلے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ اپنے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے قبول فرما، اے اللہ اس میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ہمارے اوقات کو قبول فرما، اے اللہ ہماری صلاحیتوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری فکروں کو قبول فرما، اور اے اللہ اس راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہم سب کے لیے آسان فرما، اے اللہ ہمارے گھرانوں کو اے اللہ سنتوں کا نمونہ بنا، اے اللہ محبت و الفت کا نمونہ بنا، اے اللہ ہمارے گھرانوں کو اپنے نبی علیہ السلام کی اور ازواج مطہرات کی سنتوں سے مزین فرما، اے اللہ دوسروں کے لیے جو ابھی دین سے دور ہیں اے اللہ ان کے لیے بہترین نمونہ بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.